الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کی ہیں. پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے. تھوڑی سی گونج ہے، کر سکتے محترم حضرات. ماہ صفر المظفر کا آغاز ہونے والا ہے. ہمارے معاشرے میں اس ماہ کے بارے میں پائے جانے والے بے بنیاد خدشات اور توہمات پر بارہا قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو الحمدللہ یہاں ہوتی رہی ہے. اس ماہ کو خصوصاً شادیوں کے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سن 2 ہجری میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مابین شادی ماہ صفر میں ہوئی. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نئے عنوان کے تحت نعمت اور مصیبت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی رہنمائی کی کوشش کا آغاز کر رہے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے دنیاوی خوشحالی اور بدحالی میں اعمال اور ایام کے اثرات. تمہید کے طور پر عرض ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں میسر ہر نعمت محض مہربان اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایتوں کا نتیجہ ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو نعمت بھی میسر ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہوتی، یعنی صحت و عافیت، اہل و عیال، مال و دولت، خوشحالی وغیرہ جو بھی حاصل ہے وہ محض اللہ کی طرف سے میسر ہے اور محض اس کی عنایت ہے۔ سورہ لقمان کی جو آغاز میں میں نے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 20 میں، ان نعمتوں کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ آج کی گفتگو بہت توجہ طلب ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر بہت دھیان دیجیے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کر دی۔ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو عقل اور حواس کے ذریعے ہم پر ظاہر ہیں۔ ان محسوس نعمتوں میں اعضائے جسمانی کی درستی، کھانے پینے کی اشیاء کا میسر آنا، اہل و عیال کی صورت میں آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین جس کو قرآن نے کہا ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں قوانین شریعت کا قابل عمل ہونا، اسی طرح اتباع سنت کے لیے اسوہ حسنہ کی ٹھوس تعلیمات کا موجود ہونا، جن پر اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جبکہ باطنی نعمتیں وہ ہیں جن کا پوری طرح ادراک انسان کو حواس کے ذریعے نہیں ہوتا، اور جنہیں میسر کرنے کے لیے اللہ کا قضاء و قدر اور تدبیر امر کا نظام کار فرما ہوتا ہے۔ مثلا مثال سمجھیے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں مثلا فرشتوں کے ذریعے تحفظ کا میسر آنا، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفیہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ارشاد اس موقع پر ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں لکل عبد حفظہ، ہر انسان کے لیے کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، یحفظونہ جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، لا یخر علیہ حائط کہ اس پر کہیں کوئی دیوار نہ گر جائے، او یتردا فی بئر یا کسی گڑے یا کنویں یا غار میں نہ گر جائے، او تصیبہ دابۃ یا کوئی جانور یا انسان اسے تکلیف نہ پہنچائے، حتی اذا جاء القدر الذی قدر له خلط عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه، البتہ جب امر الہی کسی انسان کو بلا اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نافذ ہو جاتا ہے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے صدقے جائیں، اللہ کریم نے اگلی آیت میں ایک وضاحت بھی فرما دی، اور وہ یہ کہ امر الہی قومی سطح پر کب ہٹتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو آفت و مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال اور احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کر لے، اور جب وہ اپنے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدلتی ہے تو اللہ تعالی بھی اپنا طرز امر بدل دیتے ہیں، پھر اللہ تعالی بھی اپنا حفاظتی پہرا ایک درجے میں اٹھا لیتے ہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، باطنی نعمتوں میں ایک نعمت گناہوں پر فوری گرفت کا نہ ہونا ہے، گناہوں پر فوری گرفت کا نہ ہونا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالی لوگوں کو اگر ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ ایک معین مدت کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے۔ فاذا جاء اجلہم فان اللہ کان بعبادہ بصیرا، اور جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو پھر اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ ایک اور مقام پر یہی بات سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں بیان ہوئی، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا، فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں ظلم تو لوگوں سے ہوتا ہی رہتا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے یا دیتا ہے جس روز میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں۔ اب یہ بات بھی ذرا سمجھیے، بلکہ میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں کہ مہلت کی کئی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے، مہلت جو مل رہی ہے اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں پلٹنے اور باز آنے کا موقع ملے، ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ پھر یہاں ایک بات کی وضاحت مزید بہتر رہے گی کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے گرفت کا نظام نافذ ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے گرفت کا نظام نافذ ہوتا ہے تو پھر برائی عام ہو جانے پر آنے والی سزا میں معاشرے کا صالح طبقہ بھی یعنی نیک لوگ بھی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایک ارشاد مبارک سے اس بات کا جواب ہمیں مل رہا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7108 میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہے کہ اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، سزا نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو جو بھی ان میں موجود ہوتے ہیں ان تمام کو وہ عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. لیکن ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر قیامت کے روز ان کے اعمال کے مطابق انہیں اٹھایا جائے گا، جو ظلم میں شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے نجات ہے، ان کے لیے جنت. میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا میں اس طرح کے بظاہر دکھائی دینے والے عذاب اپنا ایک خاص مقصد رکھتے ہیں. جملے پر غور کیجیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کیا وہ صاحبان ایمان دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک یہ جو منافقین ہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ آسمانی آفات، قحط سالی، سیلاب وغیرہ، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، کوئی سبق نہیں پاتے، بلکہ نعوذ باللہ انجوائے کر رہے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کی تلخیاں ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور ہماری طرف رجوع کریں. اور رجوع کا معنی کیا ہے؟ توبہ کریں. رجوع کا معنی کیا ہے؟ توبہ کریں، پلٹنا. توبہ کا معنی ہے پلٹنا، یعنی برائی دیکھ کر ہم کانوں کو ہاتھ لگائیں، توبہ 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 توبہ، اور دیکھتے بھی چلے جائیں، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ ملتان کی سڑک پر چل پڑے، آپ توبہ چاہے 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ کریں، جب جا رہے ہیں تو منزل سے دور ہوتے چلے جائیں. لیکن جو ہی آپ کو احساس ہوا آپ نے یو ٹرن لیا اور اب جو اسلام آباد والا موٹر وے ہے اس پر گاڑی ڈالنے چاہی، تو اب آپ آہستہ آہستہ اپنی منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس کا نام توبہ ہے. مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اسی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے. آیت کے ذریعے یہ سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستو، شروع میں پڑھی گئی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں ظاہری اور باطنی دو نعمتوں کی بات میں نے ذکر کی, بات ہو رہی تھی. اس حوالے سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, ان گنت. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں ہے, اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, وانزل من السماء ماء, بلندیوں سے آسمان سے پانی برسایا, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے, وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره, اور بحری جہاز اور کشتیاں تمہارے لیے رام کر دیں تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں, وسخر لكم الانہار, اور دیکھو دریا تمہارے لیے تمہارے کام میں لگا دیے, تمہاری خدمت میں لگا دیے, وسخر لكم الشمس والقمر دائبین, اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگا دیا کہ محض سفر میں ہیں, وسخر لكم الليل والنهار, تمہارے لیے رات اور دن کو تمہارے کام میں لگا دیا, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو کچھ تم نے مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا. بلکہ ایک رائے مفسرین کی اس جملے کے ترجمے میں اور مفہوم میں یہ ہے کہ جو کچھ انسانوں نے مانگنا ہے یا مانگیں گے وہ پہلے سے اس نے زمین میں خزانوں کے طور پر رکھ دیا. اللہ اکبر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے, لیکن انسان بڑا بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہی بات سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے. دوسری بات, نعمتوں کا میسر آنا بھی ایک آزمائش ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ نعمتوں کا میسر آنا بھی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ہم نعمتوں کی کثرت سے آزماتے ہیں, مال و دولت اور پر آسائش زندگی دے کر آزماتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں ہے, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي, اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف اے حبیب آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں کو, ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِي, تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں, اس کے ذریعے آزمائیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 میں ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد, کافروں کا اپنے شہر میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل, یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے, ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المہاد, اور بہت برا ٹھکانہ. سورہ الفجر کی آیت نمبر 15 میں ہے, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن, انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرا بڑا ریگارڈ کیا ہے, مجھے بڑی عزت دی, میری بڑی عزت کی. لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فیقول ربی اہانن، دوسری طرف جب اللہ اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے پروردگار نے میری بڑی انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے، استغفر اللہ. یعنی جب وہ انسان کو آزمائے اور اس پر رزق تنگ کر دے تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. اس آیت سے واضح ہوا کہ کبھی آزمائش نعمتوں کی کمی کے ذریعے بھی ہوتی ہے، نعمتوں کی کثرت سے اور اب نعمتوں کی کمی سے بھی ہوتی ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی مال و جان، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے. اگلا جملہ میں جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا چونکہ یہ بات انشاءاللہ آئندہ آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے، ایک دوسرے کے لیے آزمائش قرار دیا. سورہ الفرقان میں ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 20، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیا مطلب؟ کچھ لوگوں کی دوسروں کے ساتھ زیادتیاں، حق تلفیاں، محرومیاں ایک آزمائش ہوتی کہ فریق ثانی اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے، وہ انتقام پر اتر آتا ہے یا صبر و تحمل سے کام لیتا ہے. عمومی طور پر یا زیادہ تر آزمائش ہوتی کہاں ہے اور کن ذرائع سے ہوتی ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا قرآن کریم. قرآن کریم میں ان میں سے چند کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 28 ہے، وَعَلَمُوا، لوگوں اچھی طرح سے جان لو، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. چونکہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے حب جاہ اور ایک ہے حب مال. حب جاہ اولاد کی صورت میں اور حب مال مال کی صورت میں. بلکہ یہی بات سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ذکر فرمائی گئی ہے، بالکل انہی الفاظ میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، تیسری بات جو نعمتوں کے حوالے سے قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، اس پر بھی توجہ دیجئے خاص ذرا، کہ نعمتوں کو اپنی محنت، اپنے تجربے اور اپنے نالج کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ ان کی نسبت منعم حقیقی، منعم حقیقی کون ہے؟ زور سے کہہ دیجیے، منعم معنی انعام دینے والا، حقیقی انعام دینے والا، منعم حقیقی، ان کی نسبت، ان نعمتوں کی نسبت ہمیشہ منعم حقیقی مہربان اللہ کی طرف کرے. یہ نعمتیں ہمارے کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ کی عطا سے میسر آئی. لہذا اگر دوسروں کی نسبت مجھے کم نعمتیں ملی ہیں تو مجھ پر ظلم نہیں ہوا، مجھ پر ظلم نہیں ہوا، بلکہ جو میں چاہ رہا تھا وہ میسر آنے کی بجائے وہ ملا ہے جو میرا رب میرے لیے چاہ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارشاد باری تعالی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو اچھائی اور نعمت ملتی ہے وہ محض اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی نعمت ملنے کا حقیقی سبب صرف اللہ کا فضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو میں اب بتا رہا ہوں کہ کسی مخلوق کا اللہ کے ذمے کوئی حق نہیں ہے, کوئی عملی استحقاق نہیں ہے کہ اللہ اس حق کا پابند ہو اور اس بندے کو ضرور فائدہ پہنچائے, کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں. وہ اپنی مہربانی سے یہ کہے کہ یہ میں حق کے طور پر قبول کرتا ہوں, وہ الگ بات ہے. اگر دولت محنت سے ملتی, کیا خیال ہے آپ کا, مزدور سب سے زیادہ امیر نہ ہوتا؟ اگر علم اور نالج کی بنیاد پر ملتی تو تعلیمی اداروں کے اساتذہ سب سے زیادہ دولت مند ہوتے. اگر قانونی مہارتوں کی بنیاد پر میسر آتی تو وکلاء اور ججز پہلے درجے میں امیر ہوتے. اگر ٹیکنیکل مہارتوں کی بنیاد کو بنیاد بنایا جاتا تو مشینسٹ بڑے سرمایہ دار ہوتے. اللہ نے قرآن کریم میں قارون کا ذکر کیا ہے, قارون سرمایہ داروں کا بڑا نمائندہ قرار دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, بڑی سریلی آواز تھی, تورات سریلی آواز میں پڑھتا تھا, لیکن حسد کا شکار ہوا. اس کے قومی رفقاء نے اسے جب مشورہ دیا تو وہ مشورہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے, سورہ قصص کی آیت نمبر 76. یہ مشورہ میرے اور آپ سب کے لیے بھی ہے. لا تفرح, پہلی بات, اذ قال له قومه لا تفرح, جب اس کی قوم نے اسے یہ کہا کہ پیسے کی بنیاد پر اتراؤ نہیں, دولت کے نشے میں اپنی اوقات کو نہ بھولو, تم گند اٹھائے ہوئے پھر رہے ہو, غرور اور تکبر اچھا نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ اکڑنے والوں کو, دولت کی بنیاد پر غرور کرنے والوں کو, اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو. یہ نصیحت صرف قارون کے لیے, زور سے کہہ. یعنی مال و دولت کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرو تاکہ اجر و ثواب ملے, آخرت کا فائدہ ہو. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو, یعنی دنیا اس انداز سے نہ کماؤ جس سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے. اور تحدیث نعمت, اس کا میں الگ سے انشاءاللہ ذکر کروں گا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے, دولت دی ہے, تم بھی دوسروں پر مہربانی کرو. مال کو خلق خدا پر خرچ کرو, چونکہ مال کمایا محنت سے جاتا ہے اور بڑھتا سخاوت سے. یہ جملہ سارے دوہرا دیں کہ مال کمایا محنت سے جاتا ہے, بڑھتا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں انہوں نے مال میں اضافے کا گر سمجھ لیا. قرآن کہہ رہا ہے. پانچویں بات, لا تبغ الفساد فی الارض, اور سرمایہ کے بلبوتے پر زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. صرف لاٹھیاں ایک دوسرے کو مارنا یا فائرنگ کرنا یہی فساد نہیں ہے. اگر سارے مل آنرز یہ طے کر لیں کہ چینی ہم نے مہنگی بیچنی ہے, یہ بھی فساد ہے. یہ بھی کیا ہے, زور سے کہہ دیں، ان اللہ لا یحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد پہنچانے والوں مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس مشورے پر قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ سب کچھ جو مجھے یہ میرے پاس میسر ہے مجھے خود اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملا. اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ یہ علم اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ علم اور ہنر کس کا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو خاک میں کیسے ملایا؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 61 میں ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر اسے کوئی ایسا میسر نہیں آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا. میرے بزرگوں اور دوستوں، نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنے اور ان کے میسر آنے کو اپنے علم و ہنر کا کمال کہنے والے، ان کا انجام آپ نے سنا ہے. یہ بات ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 49 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت چھوتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں، اگلا جملہ سنیے، نوازتے ہم ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم اور ہنر اور تجربے کی وجہ سے ملا، یہ نعمت تو مجھے اپنے علم و ہنر اور تجربے کی وجہ سے ملی ہے. اللہ فرماتے ہیں بل ہی فتنہ ولکن اکثرہم لا یعلم. او بندہ خدا، یہ تو ایک آزمائش ہے. ہم یہی تو یہ آزمائش اس طرح سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نعمت کے میسر آنے پر شکر کا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے یا نعوذ باللہ فخر کا اور غرور کا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ولکن اکثرہم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی. واقعتاً ایسا ہے، لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. میرے بزرگوں اور دوستو، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اسے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ آج کی گفتگو کو یہیں روکیں گے، چونکہ یہ جو خطبہ ہے یہ 2-3 جمعے انشاءاللہ اور عزیز چلے گا، کہ نعمت کیا ہے اور مصیبت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ بات آئندہ ہوگی. لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت، مجھے کیسے معلوم ہو کہ جس سختی میں، آزمائش میں میں مبتلا ہوں، میں گرفتار ہوں، وہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش، وہ اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، جو سختی تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے. آپ نے یہ سمجھایا کہ آزمائشوں کو، نعمتوں کے میسر آنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیے، کیونکہ نعمت کی آزمائش میں کامیابی کے مختلف طریقے ہیں، اس پر انشاءاللہ اللہ اکبر. یعنی میں یہ آخری جملہ ہے جو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جتنی جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں آدمی کا سر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا ہی جھکتا چلا جائے.